نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، احترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ مخلوق ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتی.
The being of Allah subhanahu wa ta'ala, the ذات of Allah subhanahu wa ta'ala is such that the creation can never fathom out who Allah subhanahu wa ta'ala is.
اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہیں، ایسے پہلے سے جس پہلے کو مخلوق سمجھ نہیں سکتی.
اللہ سبحانہ و تعالی is the first of all, such a first of all that we can never ever imagine and we can never ever understand.
ہماری عقل جہاں تک جاتی ہے شروع کی، فسٹ ہونے کی، وہ ہمارا شروع ہے، اللہ کا شروع نہیں ہے وہاں.
Our understanding of this first is our understanding of first, the beginning. But this is not the first and beginning of Allah سبحانہ و تعالی.
اسی لیے کہتے ہیں متکلمین کہ انسانوں کا، مخلوق کا ازل الگ ہے اور اللہ کا ازل الگ ہے.
That's why the spokesmen say that the beginning of Allah subhanahu wa ta'ala and the end of Allah subhanahu wa ta'ala, اول and آخر،
وہ الگ چیز ہے.
They are totally separate. They are different things.
انسانوں کا اول اور آخر الگ ہے.
The first and the last of the creation is different than the first and the last of Allah subhanahu wa ta'ala.
اللہ تعالیٰ کے فرسٹ کی کوئی ابتدا نہیں.
There is no beginning of the first of Allah سبحانہ و تعالیٰ.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہا کی کوئی انتہا نہیں.
And there is no end of Allah سبحانہ و تعالیٰ.
مخلوق کے انتہا کی ایک انتہا ہے.
Because there is a limit to the limit of human beings.
یا اس کے علاوہ جو کریشن ہے دوسرا، human being کے علاوہ.
And if there is any other creation besides these human beings.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا.
That's why Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم stopped us by going into detail to find out what is the being and ذات of Allah سبحانہ وتعالی, the person of Allah سبحانہ وتعالی.
اللہ پاک کیسے ہیں، کون ہیں، یہ انہوں نے اپنے صفات سے اور افعال سے مخلوق کو بتایا ہے.
Who Allah سبحانہ وتعالی is and what Allah سبحانہ وتعالی is, Allah سبحانہ وتعالی has told us by the attributes of Allah سبحانہ وتعالی, by the qualities of Allah سبحانہ وتعالی.
اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، یعنی ان کی قدرت میں کوئی لمٹ نہیں ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ is all in all and there is no limit to the power of Allah سبحانہ و تعالیٰ.
وہ جب چاہیں، جو چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں، جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں سے کسی میں کوئی قید نہیں.
There is no nothing that can limit the power of Allah سبحانہ و تعالیٰ whenever he wants, whatever he wants, for whosoever he wants and wherever he wants, Allah subhanahu wa ta'ala can do and there is no limit that can encompass Allah subhanahu wa ta'ala's powers.
اور اللہ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کریں تو بس وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، وہ چیز ہو جاتی.
Allah subhanahu wa ta'ala said about himself in Quran that whenever Allah subhanahu wa ta'ala desired, be and it is.
تو اس لیے وہ جب چاہیں، جو چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں.
And whenever Allah subhanahu wa ta'ala wants, wherever he wants, to whosoever he wants, Allah subhanahu wa ta'ala can do it.
وہ فعال لما یشاء، جو چاہیں کرنے والے ہیں.
Allah subhanahu wa ta'ala is all doer. He can do whatever he wants.
لا يعجزه احد، ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا.
Nothing can stop Allah subhanahu wa ta'ala from doing anything.
لا يغلبه احد، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا.
Nobody can dominate Allah subhanahu wa ta'ala.
لا يسبقه احد، ان پہ کوئی سابق آگے نہیں بڑھ سکتا.
Nobody can supersede Allah subhanahu wa ta'ala.
وہ فعال لما يريد، ہے جس کا ارادہ کرے وہ کرنے والے.
He is all by himself, all in all, whatever he wants, that happens.
ایک سیکنڈ میں پوری مخلوق کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
If Allah subhanahu wa ta'ala wills to finish the whole creation within a second, he can do so.
چونکہ اگر وہ چاہیں کہ یہ ختم ہو جائے تو ان کے چاہتے ہی ختم ہو جائے گی.
Whenever he desires, it's going to happen, that is it.
اور اگر وہ چاہیں تو ایسی ہزاروں مخلوق پیدا کر دیں ایک سیکنڈ میں, ایسا بھی کر سکتے ہیں.
And if he desired that he create thousands of creation like this, he can still do so.
آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اتنے زمانے کے بعد ہم لوگ پیدا ہوئے, اگر وہ چاہے تو سب کو ایک ساتھ پیدا کر دے سکتے تھے.
We have been born after such a long time after Adam علیہ السلام, but if it was will of Allah سبحانہ وتعالی, he would have created all of us at one time, at one go.
اللہ نے ہمارے بارے میں یہ چاہا کہ فلاں بندہ اتنے زمانے کے بعد اس بستی میں, اس گھر میں, اس ٹائم میں پیدا ہو, تو جیسے وہ چاہے ویسے ہی ہوتا ہے, اس لیے ہم ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالی decreed for us that we should be born in such and such time, in such and such house, in such and such place, to such and such parents. This was the will of Allah سبحانہ وتعالی, and everything happened as he decided and as he decreed.
کیونکہ ان کا ہی منشا چلتا ہے, اس لیے انہوں نے جس چیز کے بارے میں جیسا ہونے کو, جب ہونے کو, جس ٹائم میں ہونے کو, جس جگہ میں ہونے کو, جس فیملی میں ہونے کو, جس خاندان میں ہونے کو, جو ہونے کو, میل یا فیمیل ہونے کو طے کیا ہوا ویسے ہی ہوتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا.
اللہ's orders, Allah's will prevails. So whatever he desires, wherever he desires, that we are born to such and such family, such and such house, such and such place, and such time, it is precisely going to happen exactly as is will of Allah subhanahu wa ta'ala.
وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala is not dependent upon any of his creation.
ان کا نام ہی سمد ہے. سمد اس کو کہتے ہیں جو بے نیاز ہو, جس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے.
His name is Samad. And Samad is the one who is independent and is no need of all.
اسی لیے مخلوق کو انہوں نے ضرورت کی وجہ سے نہیں پیدا کیا کہ ان کی کوئی ضرورت تھی.
Allah subhanahu wa ta'ala did not create this creation because this was a need of Allah subhanahu wa ta'ala. It wasn't a need of Allah.
خالقن بلا حاجتن, رازقن بلا معونتن. وہ خالق ہیں بغیر حاجت کے, ان کو حاجت نہیں تھی.
He is a creator without any need. So he is not need of his.
اور وہ رزق دیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے.
And he gives sustenance without any labor, without any problem.
وہ جس کو روزی دینا چاہیں, جیسی روزی دینا چاہیں, جب دینا چاہیں, جتنی دینا چاہیں, وہ دینے پر قادر ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالی, whosoever he wants, whatever he wants, and at what time he wants, and wherever he wants, if he wants to give sustenance and rest to someone, he can do so.
نہ حالات اچھے ہونا ضروری ہے اس کے لیے, نہ حالات برے ہونا ضروری ہے.
And the conditions, either they are favorable or unfavorable, it doesn't really matter.
اگر حالات ایسے ہوں کہ بظاہر ممکن نہیں ہے, وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے وہ بھی.
If the conditions are unfavorable and seemingly it seems that it's impossible, that nothing happens with Allah, so he can still do so.
موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی کہ آپ اپنی قدرت کی کوئی نشانی مجھے دکھائیے تاکہ اور اطمینان ہو مجھے.
Once موسیٰ علیہ السلام said to Allah سبحانہ وتعالی, you show me the sign of your power and قدرت so that I can have this realization of you.
اللہ نے فرمایا کہ یہ سامنے پتھر ہے تمہارا, اس کو توڑو.
اللہ سبحانہ وتعالی said to موسیٰ علیہ السلام that there is a stone, a rock in front of you, break it apart.
ایک بہت بڑا پتھر تھا, جب انہوں نے اس کو توڑا تو اس کے بیچوں بیچ ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ہری پتی تھی.
So when موسیٰ علیہ السلام broke that rock apart, in the middle of that rock there was an insect, a tiny insect that had a green leaf in its mouth.
فرمایا دیکھو یہ میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں رب ہوں بغیر کسی قید کے.
So Allah subhanahu wa ta'ala says that this is a sign of my power, that I am Rabb, I am the sustainer without any need and without any means.
اسی لیے جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے ویسا بھی کرتے ہیں, جو سسٹم کے خلاف کرنا چاہے ویسا بھی کرتے ہیں.
Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has made system, he can do according to the system, but he can do against the system as well.
اپنی حکمت اور مصلحت سے سسٹم بنایا.
This is the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala created this system.
جب پیغمبر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, تو لوگ اللہ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ تم ایسی کوئی چیز بتاؤ جو ار ریگولر ہو, یعنی سسٹم کے خلاف ہو, توڑ کر ہو, تو بتا دیتے تھے.
When Anbiya alayhi salam prophets used to declare to the people that we are prophets, then the people at that time used to ask for a proof, and a proof against the arts, against the means, and the prophets used to do things against the arts and against the means.
حضرت صالح علیہ السلام کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کا اللہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ پہاڑ میں سے اونٹ پیدا کر کے بتا دیں.
The people of صالح علیہ السلام said that if you talk to Allah subhanahu wa ta'ala, your prophet of Allah subhanahu wa ta'ala listens to you, so why don't you get a camel out of a mountain and rock for us so that we can see and believe.
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے بولوں گا اللہ کر دیں گے.
صالح علیہ السلام said okay I'll talk to Allah subhanahu wa ta'ala and Allah will do it.
مگر ایک بات ہے کہ اللہ اگر آدمی کے ڈیمانڈ کو پورا کرے تو اس کے بعد اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا.
But the thing is that if you demand something and Allah subhanahu wa ta'ala fulfills that demand and then if you don't listen then the punishment and wrath of Allah subhanahu wa ta'ala will come upon immediately.
تو قوم نے مان لیا.
So the people, the nation of Salih alayhi salatu wasalam agreed to that.
حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کر دیں گے. اونٹنی پہاڑ پھٹا پتھر ٹوٹے اس میں سے اونٹنی برآمد ہو گئی.
So Allah subhanahu wa ta'ala said, Salih alayhi salam said, I'll pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will do it, and Allah subhanahu wa ta'ala did it. And the mountain broke apart, and a camel came out of that mountain, that rock.
اور ایسا نہیں ہے کہ نظروں کو کوئی دھوکہ ہو گیا تھا, نظر آئی غائب ہو گئی. نہیں, اس قوم میں بہت دنوں تک وہ اونٹنی رہی.
And it wasn't that that camel was just an illusion of the eye, but this was a reality because that camel lived in that community for a while.
بلکہ اس اونٹنی کو صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 آدمیوں نے مل کے مرڈر کیا, اس کا تب عذاب آیا.
And
قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے.
And in fact, this is narrated in the Quran, the 9 people of the nation of صالح علیہ السلام actually murdered that camel, and that's where the punishment, deterioration on that ummah came.
تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ وہ چاہے سسٹم کے موافق کریں یا اس کے خلاف کریں.
So this is the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the قدرت of Allah subhanahu wa ta'ala. He can do so with the means and he can do against the means.
اور پوری مخلوق پر ان کو ہر وقت قدرت ہے.
And Allah subhanahu wa ta'ala has total power at all time on all his creations.
اور کسی مخلوق کو اللہ سے کبھی بھی استغنا نہیں ہے, یعنی اللہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے یا کبھی بھی نہیں ہے.
It would never be a chance that the creation of Allah subhanahu wa ta'ala will become independent of Allah subhanahu wa ta'ala. They can never ever become independent of Allah subhanahu wa ta'ala. At all times they will be totally dependent on Allah subhanahu wa ta'ala.
اہل سنت والجماعت کی عقیدہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَا يُسْتَغْنَا عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ, اللہ سے ایک لمحے کے برابر بھی کسی مخلوق کو استغنا نہیں ہے. اور جس نے یہ عقیدہ کیا کہ وہ مستغنی ہے ایک لمحے کے لیے بھی تو وہ کافر ہے.
Sir is saying that this is among the tenets of belief of Ahle Sunnah wal Jamaat, the people who follow the Sunnah and people who follow the Jamaat of Sahaba, that we are not allowed even to think for a time that it takes to blink an eye that we can become independent of Allah subhanahu wa ta'ala. Even if you do for a blink of an eye, we will be the one who are kafir and the one who have negated Allah subhanahu
wa ta'ala. Hum sab
All creation of Allah subhanahu wa ta'ala is dependent on Allah subhanahu.
ہمارے ماں باپ اللہ کے محتاج تھے.
Our parents were dependent on Allah subhanahu.
اور ہماری آنے والی نسلیں اللہ کی محتاج ہیں.
And our progeny to come in the future is going to be dependent on Allah subhanahu.
اور ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں.
All our things we are dependent on Allah subhanahu ta'ala.
اسی لیے ہماری زندگی پر اللہ کا کنٹرول ہے.
That's why Allah subhanahu ta'ala has control on our life.
ہماری موت پر,
our death,
ہماری صحت پر,
our health,
ہماری بیماری پر,
our sickness,
ہماری غنا و مالداری پر,
whether we become poor or we become rich,
ہماری جوانی اور بڑھاپے پر,
whether we are young or we are old,
ہماری خوشیوں اور غموں پر,
whether we are happy or we are sad,
ہمارے حالات پر,
or our conditions.
سب چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ ان کا حکم چلتا ہے.
Because Allah's order prevails, so if everything we are totally dependent on Allah subhanahu wa ta'ala.
اللہ نے اپنے مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے بنائے ہیں.
Among the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, one creation of Allah subhanahu wa ta'ala is angels.
ان کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے.
So it is a part of our belief that we have to accept their existence.
کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں, نورانی مخلوق ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے.
They are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. They are created from noor, from light, and they will never disobey Allah subhanahu wa ta'ala.
اور مخلوقات میں سب سے زیادہ پاورفل وہی ہیں.
And they are the most powerful among the creation of Allah subhanahu wa ta'ala.
ایک ایک پر فرشتہ ایسا ہے کہ اپنے منہ کے پھونک سے پورے عالم کو تباہ کر دے سکتا ہے اور کرے گا.
There are angels, such angels that they have so power in their blow, they can blow and destroy the whole universe within no time. And it will do so in future.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حاملہ نے عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اس میں سے ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا, 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اس کو اس وقت, یہ قرآن پاک میں ہے. اور قیامت کے دن 8 فرشتے اس کو اٹھائیں گے, یہ بھی ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. تو ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے
کہ اس کے دونوں موڑوں کے بیچ میں ساتوں آسمان ساتوں زمین ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے کندھوں کے بیچ میں تل ہوتی ہے.
علی رضی اللہ عنہ says and it is narrated in Quran as well that there are four angels that are carrying the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala right now.
اور قیامت کے
and in the day of the قیامت there will be eight angels that will carry the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is said that
اور یہ حضرت علی نے فرمایا اس کے بعد کی بات.
And Ali رضی اللہ عنہ said that they are so enormous and so huge that the distance between the two shoulder blades of these angels is that the heavens and earth and all universe they will come like a mole in between their shoulder blades to such a size that will be so tiny the whole universe.
تو جو بھی جتنے فرشتے اللہ نے بنائے جس کام کے لیے بنائے جس پاور کے ساتھ بنائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے.
So it is a part of our belief that how many of angels are there and what are the powers of Allah subhanahu wa ta'ala and what are their duties. We really have to bring yaqeen and iman on the angels.
ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض انسانوں کو چنتے ہیں.
Through those angels Allah subhanahu wa ta'ala selects some people among the journal people.
تو ان کو پیغمبر کہتے ہیں.
So they are the prophets, پیغمبر.
وہ اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کسی انسان کے کوشش اور مجاہدے سے نہیں بنتے.
So they are people who have been selected from Allah subhanahu wa ta'ala. It's not that the people can have their own qualities to deserve that. So they are selectees of Allah subhanahu wa ta'ala.
تو ان کے پاس اللہ پاک اپنا تعارف اور اپنی قدرت اور اپنے خوشی اور ناخوشی کے اصول ضابطے اتارتے ہیں ان فرشتوں کے ذریعے.
Then Allah subhanahu wa ta'ala descends to the angels on those selectees, messengers, what are the things which are going to please Allah subhanahu wa ta'ala, what are the things which are going to displease Allah subhanahu wa ta'ala, how to make Allah happy and when what things Allah subhanahu wa ta'ala becomes unhappy with us.
بعض چیزیں جو اللہ نے اتاری اس علم کی وہ لکھ کر اتاری چھوٹے رسالوں میں یا بڑے رسالوں میں ان کو کتابیں کہتے ہیں اور بعض علم ویسے ہی دیا اس کو نبی کی بات کہتے ہیں.
Then this special knowledge Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the form of sometime booklets or the books that we say books and sometime Allah subhanahu wa ta'ala revealed those things as the sayings of the prophets and that we have today.
اور پیغمبر جو بولتے ہیں وہ اللہ کے کہنے سے اور ان کے منشے کے موافق بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے.
So the prophets whatever they say they don't say anything from their own will, whatever they say it is according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala.
بعض چیزوں میں ان کو اپنے سے بولنے کی اجازت ہوتی ہے مگر اگر وہ اللہ کی مرضی کے موافق ہیں تو اللہ اس کو الاؤ رکھتے ہیں نہیں تو اس کو کینسل کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں.
In some things it is permitted for the messenger to say something from their own but if those things are according to the liking of Allah subhanahu wa ta'ala those things are maintained but if they are against the liking of Allah subhanahu wa ta'ala so those things are cancelled out by Allah subhanahu wa ta'ala.
اس لیے جو بات بھی پیغمبر کی طرف سے امت تک آئی اگر وہ کنفرم ہے کہ یہ پیغمبر کی طرف سے آئی تو وہ اللہ کی بات ہے اس میں ان کی بات میں اللہ کی بات میں فرق نہیں.
So if we get something from the prophets and it is confirmed that the prophet said so, so the words of the prophet and the saying of prophet are like saying of Allah subhanahu wa ta'ala. So we cannot reject that.
گفتگو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے اگرچہ نکلتا ہوا عبداللہ کی حلق سے نظر آتا ہے.
Whatever they say actually the saying of Allah subhanahu wa ta'ala though it comes up out of their throat because they are of the Allah subhanahu wa ta'ala.
تو پھر ان کے اوپر جو کتاب آتی ہے وہ اس کتاب کا مطلب بتاتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اس کی پریکٹس سمجھاتے ہیں.
So whatever book is revealed to those prophets on those prophets they teach the book to the people and they give tafsir of those people and they give a practical life of that book.
اور پھر اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتے ہیں ان کے ماننے والوں کی.
And they also train their believers according to that book.
اور وہ اللہ کی طرف سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا میں تم کو امتحان کے لیے رکھا گیا ہے ایک اس کے علاوہ کائنات ہے جو آلریڈی بنائی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے.
So those messengers tell us that you have been sent into this world for a test and there is another world which has already been made and it exists.
اسی لیے جنت بھی پیدا ہو چکی ہے جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے یہ نہیں کہ جب ہم سب مر جائیں گے تو اللہ پیدا کریں گے ایسا نہیں ہے.
It's not like that when we will die then Allah will make paradise and hell. So they are already there. Paradise already is there and hellfire is already there.
لوگوں کو یہ ہے کہ نظر نہیں آتا ہم نے تو ساری کائنات پھر لی ہمیں نظر نہیں آتا تو تم نے پھرا ہی کتنا ہے.
People say that we went to all the universe and we didn't see this but Muslims saying how far have you traveled really.
جنت اور جہنم کا سسٹم تو آسمان کے توڑنے کے بعد ہے. ہم ابھی تک ایسے ہی ہیں جیسے مرغی کا بچہ انڈے کے اندر ہوتا ہے.
سو دس ٹو انڈرسٹینڈ دس پیراڈائز از بیانڈ دس اسکائی دیٹ وی سی. ان آرڈر اف یو وانٹ ٹو سی دیٹ یو ہیو ٹو بریک اٹ اپارٹ. Our condition is like the little chicken who is still hatching in the egg and he has not broken the outer shell.
Isliye jab qiyamah aayegi to aasman ko toda jayega. Ufatihatis samaa wa kanat abwaaba. Aasman khola jayega aur uske darwaze banaye jayenge.
And it says in the qiyamah will come that the skies will be split apart and the door will be made in the sky.
Iske bahar jab jayenge to jab jannat aur jahannam samne aa jayegi.
When we'll go beyond that sky, then we will understand what paradise and hellfire is.
Aur duniya mein rehte hue usko tod ke koi nahi ja sakta.
So as long as we are living in this world, in this duniya, nobody can break that barrier and pass.
Ye sirf exception Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ko tha ki aap ja kar aaye.
The only exception to that rule is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam actually went across that barrier and then came back.
Aur yehi aapka khaas aapke bahut se moajizat mein se khaas moajiza hai ki aap apne jism mubarak ke sath saaton aasmanon ke upar arsh ke upar usse aage ja kar aaye.
So this is a very special miracle of the miracle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he went across seven skies with his physical body and beyond that.
آپ نے وہاں جنت اور جنت کی تفصیلات دیکھی.
And he went over there, he saw paradise and the details of paradise.
اور جہنم اور جہنم کی تفصیلات دیکھی.
And he saw hellfire and the details of hellfire.
جو واقعات آپ نے بتائے ہیں اس ضمن میں بڑے عجیب و غریب ہیں.
So some of the stories which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has narrated to us, they are strange.
کہ جہنمیوں کو آپ نے کس حالت میں دیکھا, کون سا آدمی, کس عمل والا آدمی, کس طرح کی سزا میں تھا, اس کی ڈیٹیل بتائیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw the people hell fire in different punishments and he gave us really detail as to what they were doing that ended them over there.
آپ کے بتانے سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے اعمال کے اندر چونکہ ڈفرینسز ہیں, ان کی سزا میں بھی ڈفرینسز ہیں.
Then Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said, since there are differences in people's and action, so the punishments in hellfire also differ accordingly.
جو نماز نہیں پڑھنے والے کی سزا ہے وہ الگ ہے, جو سود کھانے والے کی سزا ہے وہ الگ ہے.
The person who doesn't say his prayer, he has a different punishment, and the person who takes riba and interest, he has an other punishment.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بتایا, بہت سو کو بتایا, دونوں کا الگ الگ بتایا.
So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم told us many different punishments, but these two punishments were told separately.
ایسے ہی جنت میں آپ گئے اور جنت کے محلات آپ نے دیکھے ہیں.
Exactly by the same way Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم went to the paradise and he saw the palaces of paradise.
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جا رہا تھا, جبرائیل علیہ السلام مجھے دکھا رہے تھے تو ایک بہت بہترین سفید ایک ہی موتی کا محل, ایک موتی سے بلڈ کیا ہوا محل میں نے دیکھا, اتنا خوبصورت تھا باہر سے کہ میں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے میرے لیے اس کو بنایا ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says that I went to Jibreel علیہ السلام in paradise and I saw in paradise a beautiful palace, white palace made and carved from a single pearl. And it was so beautiful externally, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم thought to himself that maybe this is made for me.
حضور نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کس کا ہے.
سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکوائرڈ فرام جبرائیل علیہ السلام who does it belong to.
تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی وہاں اسی بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ ایک عرب کا ہے.
سو جبرائیل علیہ السلام said this belongs to an Arab.
تو حضور نے فرمایا کہ میں عرب ہوں تو پھر میرا ہوگا. جبرائیل نے کہا نہیں تمہارا نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I am Arab so maybe this is mine. جبرائیل علیہ السلام said this is not yours.
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک عرب کا ہے اور قریشی عرب کا ہے.
So Jibreel alayhi salatu wasalam said this belongs to an Arab but a Quraishi Arab.
تو حضور نے فرمایا کہ میں قریشی ہوں تو پھر یہ تو میرا ہی ہوگا. جبرائیل ویسے ہی بول رہے ہیں.
So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said that I am an Arab and I am Quraishi maybe this is mine. Jibreel alayhi salatu wasalam said no.
اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے.
سو وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فردر انکوائرڈ جبرائیل علیہ السلام ٹولڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ دس بلانگ ٹو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ.
حضور نے فرمایا کہ مجھے خواہش ہوئی کہ جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے کیا کچھ نہیں ہوگا, تو میں نے سوچا کہ ایک نظر اندر ڈال لوں.
So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said that I had this desire that it's so beautiful externally, why don't I really go inside and peep inside what's there.
اور عجیب بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے اندر قدم رکھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ عمر بہت غیرت مند آدمی ہے اور اندر اس کی ہورے بھی ہوں گی تو میری نظر ان پر پڑے گی تو پتہ نہیں وہ کیا فیل کرے گا, میں نہیں گیا اندر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that I when I intended to enter into that palace then I thought to myself this belongs to Umar bin Khattab رضی اللہ عنہ and maybe there is hoor and in his device of paradise. So I thought that maybe Umar ibn Khattab had a lot of ghaira. So I said I shouldn't go inside and look at the paradise of Umar ibn Khattab.
اور یہ عجیب بات ہے کہ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے تو حضرت عمر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے.
And this is strange, when Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was narrating that incident, Umar رضی اللہ عنہ was sitting in that gathering.
وہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سے کیا غیرت تھی.
So Umar رضی اللہ عنہ started crying and weeping. He said, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, what can I do غیرہ for you?
غرض یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے آسمانوں کے اوپر تفصیلات دیکھ کر آئے, جو کچھ آپ کو بتایا گیا تھا کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے آخرت میں جانے سے پہلے اس دنیا میں دیکھا ہے.
So whatever Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was told in this world in Quran and Hadith, Allah سبحانہ وتعالی made Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم to see everything in paradise and in hellfire.
تو یہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس کائنات کے علاوہ ایک اور کائنات ہے اور اس میں یہ انسان اور جنات ہمیشہ رکھے جائیں گے.
So my dear brothers, according to this book of Allah سبحانہ وتعالی, there is a world like in the life hereafter and that's where human beings and jinn kinds will have to live forever afterwards.
اور وہاں انسانوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے, ان کے ایمان کے اعتبار سے رکھا جائے گا.
So in that world the human beings will be kept according to their iman and according to their actions.
Bilkul iman nahi hai to unki jagah alag hai.
Brothers, can you come closer? The brothers are saying to me in the back, there are a lot of brothers outside, please come closer. All the brothers want to come and listen to the audience of Mufti Sahib, so it's better for us to come closer. Mashallah, come closer, please move on. Yes. Make room, you inshallah get reward for that. There are a lot of brothers outside, so they're just asking me to make this announcement. Please come forward. Aage aage may Allah reward you for that. All the brothers in the back, they can also come in inshallah.
تو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا ان کے لیے الگ جگہ بالکل بنایا ہے, جو صرف اللہ کے عذاب کی ناراضگی کی جگہ ہے.
Those people who would not have any faith, there is a separate allocation for them and that is a place of punishment and there is a place for reward for those people who disobey Allah subhanahu wa ta'ala.
اور جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے اللہ نے الگ جگہ بنائی ہے.
And those people who have faith and believe in Allah subhanahu wa ta'ala made a separate place for them in akhirah.
اور ایمان والوں میں جو بالکل ہی سالٹ اچھے اعمال والے ہوں گے وہ فوراً داخل کر دیے جائیں گے, اور جو برے اعمال والے ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے, کہ بعضوں کو اللہ بغیر سزا دیے کے معاف کر دیں گے اور اکثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دے کے پھر ان کو جنت میں پہنچا دیں گے.
So among the people who will have faith, some of them will have a solid faith and iman, they will be entered into paradise instantly. And among the other people, there will be two groups. One group will be that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive their sins and put them into paradise. And the other people, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them and punish them for their misdeeds. And then eventually they will be put into paradise.
اور ان ساری مخلوقات کو جو اس دنیا میں آئی ہوگی انسانوں اور جنات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے ان سب کے مر جانے کے بعد.
So my dear brothers, all the creations that we see jinn kind and mankind today, when all of them will expire and die, then Allah subhanahu wa ta'ala after their death will raise them again.
اور سب کو ایک میدان میں لائیں گے جس میں سب اولین اور آخرین جمع ہوں.
Allah subhanahu wa ta'ala will put them together in a huge field in which the first of us and the last of us will be there.
اور ایک برج رکھا جائے گا جہنم کے اوپر سے, اس پر سے سارے انسانوں کو گزرنا پڑے گا, پھر وہاں جا کے عمل نامے اعمال تولے جائیں گے.
And there will be bridge on top of hellfire, so all these jinn kind and mankind will have to cross through that bridge and after that their اعمال, their good action will be weighed.
اس میں کسی کو استثنا نہیں ہے, ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہے اور وہ برج جہنم پر ہے.
And it said there is no exception, each one of us has to cross that and that bridge is on hellfire.
Quran Pak mein hai wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, tum mein se har ek ko us par se guzarna hai, ye Allah Pak ne tay farma diya hai yaqeeni tareeqe par.
And this is in the book of Allah subhanahu wa ta'ala in Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed and decided that each one of you have no exception but to pass that bridge which is over hellfire.
جو اچھے ایمان والے ہوں گے, کامل ایمان والے جو ہوں گے, اللہ پاک اس پر سے گزرنا ان کے لیے آسان کر دیں گے, ایسا جیسے بجلی گزرتی ہے.
Say that those people who have good iman and complete iman, Allah will make their journey as easy and they will go and pass with the speed of light.
اور پھر اپنے اپنی صلاحیت ایمان کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کو سہولت دی جائے گی.
And depending upon their level of iman, they will be made easy to pass that bridge.
قربانی کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو قربانی دینے والے ہیں ان کے جانور برج پر ان کی سواری بنیں گے.
And he said that those people who sacrifice animals in this world, so their animals which they sacrifice in this world, they will become their rights and they'll sit on their rights and cross that bridge.
حضور نے فرمایا کہ سمینو وحایاکم فانھا مطایاکم علی الصراط. اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کر کے کاٹو اس لیے کہ تمہاری سواری ہے پل صراط پر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that feed your animals and make them big so that they and then sacrifice them so that they become your right in life after over the bridge of Sirat.
اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے.
And after that the actions will be weighed.
اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا اس کے اعتبار سے.
And afterward the decision will be made accordingly.
یہ سب چیز اللہ کی طرف سے طے ہے.
So all these things are decreed and decided by Allah subhanahu wa ta'ala.
اور جو اللہ کی طرف سے طے ہے اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا.
So whatever has been decided by Allah subhanahu wa ta'ala, nobody can cancel it.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرنے کے بعد خود بھی کینسل نہیں کرتے.
And this is also true that Allah subhanahu wa ta'ala, whenever he decides and decrees, he himself doesn't cancel it.
کیونکہ ایک مرتبہ طے کر کے پھر کینسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نیا علم ملا. ان کا علم تدریجی نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا نہیں ہے, وہ پورا کامل علم پہلے سے ہے ان کے پاس.
So if Allah subhanahu wa ta'ala decides and then cancels, this means that Allah subhanahu wa ta'ala has been given new knowledge. So this is not so. Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge is not stepwise. Allah's knowledge is complete. Whatever he decides, this is it.
اور دنیا کے اندر کے جتنے حالات ہیں پیدا ہونے کے بعد سے لے کے مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی, یہ سب اللہ نے ہر مخلوق کے ساتھ میں طے فرما دی ہیں.
So what are the conditions are going to come in this world on each and every creation of Allah subhanahu wa ta'ala, this also has already been predestined and decided by Allah subhanahu wa ta'ala.
چاہے خوشی کے ہوں چاہے غم کے ہوں.
So whether these conditions are the conditions of happiness or the condition of sorrow,
خیر نظر آئے یا شر نظر آئے,
whether these conditions look good or they look bad,
حلو نظر آئے میٹھے نظر آئے یا کڑوے نظر آئے,
whether the condition look sweet or they look sour,
اور جو اللہ نے تقدیر فرما دی ہر ایک کی طے وہ ہٹنے والی نہیں ہے, وہ اس کو بھگت نہیں ہے.
واٹ ایور از ڈیسٹائنڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وی ہیو نو وے آؤٹ بٹ ٹو چیز اٹ.
اس لیے ان سات باتوں کی تفصیل اللہ پاک نے ایمان میں ہر ایمان والے کو سمجھائی.
So the detail of these seven articles of faith, Allah subhanahu wa ta'ala has explained to whosoever brings iman on Allah subhanahu wa ta'ala.
Iman mein aane ke liye in saat baaton par yaqeen karna padta hai, dil se aur manna padta hai.
So in order to come in the fold of iman, we have to accept this by our tongue and from the core of our heart as well.
اسی وجہ سے ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضے ہیں, کیونکہ جو اس طرح کا یقین ہے, جو اس طرح کا ایمان ہے, وہ اپنے ساتھ ایک زندگی رکھتا ہے.
سو میری بلس, ایمان اینڈ فیتھ ہیز سم ڈیمینڈز ود اٹ, بیکاز دیئر از اے لائف اٹیچڈ ٹو دس کائنڈ آف ایمان اینڈ دس کائنڈ آف بلیف.
کیونکہ جب اللہ کو مانا, اللہ کے فرشتوں کو مانا, تو اللہ کی کتاب کو مانا کہ بھئی کتاب جس مقصد کے لیے آئی ہمارے لیے آئی, اللہ کے رسول کو مانا کہ یہ کتاب ان پر آئی, انہوں نے جو اس کی ڈیٹیل بتائے وہ بالکل صحیح ہے, جو کچھ بات اس میں ہے وہ سب صحیح ہے, اللہ نے جو تقدیر ہماری بنائی اس کو مان لیا, آخرت کی دنیا کو مان لیا اور مرنے کے بعد وہاں پہنچنے کو مان لیا, تو اب یہ ترتیب خود مقرر کر دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں خود مختار نہیں ہیں, بلکہ جیسے ہم اپنے غیر اختیاری حالات میں اللہ پر ڈیپینڈ ہیں, اختیار دے کر جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اس میں بھی ہم اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق ہی اپنے اس اختیار کو یوز کرنا پڑے گا.
So my dear brothers and sisters, as we accept as an article of faith, we accept Allah subhanahu wa ta'ala and we accept the angels and we accept the books have come for our benefit from the angel and this is right, this is wrong, and we believe in the prophets and we believe in destination, this is from Allah subhanahu wa ta'ala, and we also believe that we will be raised after death. So after believing this, my dear brothers, this itself automatically leads us to a life that is there within these articles of faith. So we really have to live a life of iman and amal, which is already a sign of these articles of faith, and we cannot run away from that. We have to live that life according to the articles of faith that we really believe in.
Allah tabaraka wa taala ne agarche hame ikhtiyar diya hai, lekin apne ikhtiyar ko use karne ke baad mein jo uska result hai usme hamara ikhtiyar nahi hai.
There are some things, my dear brothers, they are within our control and something which is beyond our control. The thing is this, that Of course, the things which are beyond our control, they're helpless. There's nothing we can do about that. But Allah subhanahu wa ta'ala has given us a little bit of chance that whatever control we have to use that control according to what the articles of faith are.
Magar is istemal ke baad jo iska natija hoga hamare ikhtiyar ke, usme hum mukhtar nahi hai.
So my dear brothers, when we adopt this way of life voluntarily, and whatever will be the result of that acceptance and that way of life, then we will be helpless over there.
Isliye farmaya ke
Allah subhanahu wa ta'ala,
isliye farmaya Quran Pak mein ke man sha falyu man sha falyakfur, jisko momin rehna ho wo momin rahe, jisko kafir rehna ho wo kafir rahe.
Allah subhanahu wa ta'ala says that if you want to become believer, live as a believer. If you want to live as a disbeliever, it's your choice, live as a disbeliever.
Magar ye farmaya ke inna atadna lil kafirin nara, jahannamiyon ke liye, kafiron ke liye humne jahannam bana ke rakhi hui hai, wahi jana padega.
But Allah subhanahu wa ta'ala already declared that those who are disbelievers have already prepared hellfire for them. They have no way out but to enter that hellfire.
To ikhtiyar to diya, lekin uska jo anjaam hai usme aadmi mukhtar nahi hai.
So Allah subhanahu wa ta'ala has given us a choice, but Allah subhanahu wa ta'ala has not given a choice that we decide in the end after taking those choice that what will be the result. Result is already been told, and this is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala.
Choti si misal hai ki mande ke din hum log yahan ishtema kar sakte hain, magar hum sab ye bolte hain ki hum majboor hain.
He says just a simple example that we can gather you over here on Monday, but we say we are helpless, it's beyond our control.
Kya matlab hai iska?
What does it mean?
Iska matlab ye hai ki aap ikhtiyar to rakhte hain aane ka, lekin uske anjaam aapke ikhtiyar mein nahi hai.
It means that you have this capability to come on Monday, but the results that are going to come from you coming on the Monday are beyond your control.
Matlab ye hai ki aap jab aayenge to koi aapke pair nahi todega, koi aapko dande nahi marega, aap aa sakte hain, lekin aap uske baad fire bhi ho sakte hain.
So he said that if you decide to come on Monday, nobody's going to break your leg, nobody's going to stop you from coming over here on Monday. But the thing is that there is another chance as well that you're going to get fired from your work by coming over here.
Rozi mutasir ho sakti hai.
So your sustenance or your job may get affected.
To aap us anjaam ko dekh ke ye kehte hain ki hum majboor hain, hum nahi aa sakte.
So you look at that end result and you look at the fate of taking an action on some on Monday, that's why you say I'm helpless, I can't come on Monday.
Namaz aap padhe chahe na padhe.
Whether you say your prayer or you do not say your prayer.
Padhne wale ko fauran kuch nahi dikh raha, nahi padhne wale ki taange nahi toot rahi.
The person who says the prayer doesn't get instant reward, and the person who does not say his prayer doesn't get an instant punishment or get beaten up.
Magar namaz nahi padhne wale ke liye jo anjaam hai wo iske ikhtiyar mein nahi hai.
But the thing is that the person who has decided that he's not going to offer his prayer, the result of it is not beyond his control.
حدیث میں ہے کہ 80 سال جیل خانے میں رہنا پڑے گا ایک نماز چھوڑنے پر.
It comes in a hadith that if you leave one salat, you have to live in the prison for 80 years.
اور وہ جیل خانہ تو آپ کو پتہ ہی ہے.
And you know what kind of prison that is.
اور وہاں کے 80 سال کا بھی آپ کو پتہ ہے.
You also know what 80 years of that life means.
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ, ایک دن تیرے پروردگار کے پاس تمہارے شمار کے ہزار سال کے برابر ہے.
So one day in the counting of Allah سبحانہ وتعالیٰ, according to our quantity, is 1,000 years.
Roza rakhe na rakhe, lekin na rakhne wale ke hum ikhtiyar nahi rakhte. Zakat dein ya na dein, haj kare ya na kare, din ki mehnat kare na kare, halal khaye na khaye, haram se bache na bache, hame ikhtiyar hai bazaar. Lekin jo iska result hai, anjaam hai, wo hamare ikhtiyar mein nahi hai. Is aitbaar se ye hamari majboori hai ki hum Allah ke bande banke zindagi guzare.
So apparently we may have this choice right now that we give zakat or do not give zakat, we do fasting or we do not do fasting, we go for hajj, we don't go, we go in the path of Allah or do not go, we may make a choice. But what is going to be the result of making that choice is not going to be in our control. That is,
isliye ye matlab banta hai ki hum Allah ke bande bankar zindagi guzare.
So this means indirectly that we really have to live a life of slave of Allah subhanahu wa ta'ala and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala.
Paigambar asal mein ye fahm dete hain Allah ki qudrat ko samjha ke, ki jo Allah ki qudrat hai, jo Allah tbarak wa ta'ala ka program hai, aur jo Allah tbarak wa ta'ala ki planning hai, usse hum apne ko bacha nahi sakte, isliye hamare liye chara nahi hai siwaye bandagi karne aur haath jodne ke.
This is an understanding that the prophets want to pass on, that look, everything, you know, is already planned by Allah subhanahu wa ta'ala. So you have a choice now to adopt a thing that's good for you. But if you adopt a thing which is not good for you, so you will have no control afterwards to run away from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's in your own interest that you utilize that choice and obey Allah subhanahu wa ta'ala, so that you can get benefit in the life hereafter. So this is the only option open for you.
اور بندہ بننے کے علاوہ چارہ نہیں ہے.
So you have no way out but to be a slave of Allah subhanahu wa ta'ala to protect yourself from the punishment of the life.
اور بندگی جب آتی ہے, ایمان جب قبول کر لیتا ہے بندہ, تو ایمان والا یہ اگری کرتا ہے کہ میں بندگی کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں.
So my dear friends, when we come into fold of Islam, we accept Islam, we accept this meaning. So this means that we also accept to become a slave of Allah subhanahu wa ta'ala.
اور جب آدمی بندگی کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی اپنی جان اور اس کے اپنے مال سے اس کا تصرف ختم ہو جاتا ہے.
So it's a, if you accept that slavery, so you have no right on yourself and you have no right on your wealth.
ہر جز میں, اس کے ہر حصے میں اللہ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے.
So each and every part and each every portion of his own life and his body, Allah subhanahu wa ta'ala now has a control.
اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو.
Indeed Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has bought the life and the possessions and wealth of this people of believers and Allah subhanahu wa ta'ala has paid the price for that.
اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ بندوں کو کرنا کیا ہے جب انہوں نے اس بات کو اگری کر لیا.
So now Allah subhanahu wa ta'ala says that now if you have agreed, what do you need to do now?
فرمایا کہ التائبون, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو کچھ غلطیاں ہو گئی اللہ کی مرضی کے خلاف, اپنی جان اپنے مال میں اس سے توبہ کرو.
The very first thing you have to do is that you have to توبہ of whatever misdeed you did in your life and in your wealth. You really have to ask forgiveness from Allah subhanahu
wa ta'ala. العابدون, اس کے بعد یہ ہے کہ بندے کو عبادت کرنی پڑے گی, اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے عبادت کی اس کی پابندی کرنی پڑے گی.
The second thing that you have to do is that whatever is obligation from Allah subhanahu wa ta'ala in terms of ibadat and worship, you have to do.
اس کے بعد یہ ہے کہ الحامدون, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہیں بندے پر, فیور کے ان فیور کے, اس میں اللہ پاک کی حمد کرنا.
And whatever conditions are coming,
alhamdulillah ala kulli hal,
whatever conditions are coming to you, good and bad, you have no way out to praise Allah subhanahu wa ta'ala even if you don't like it.
Kyunki hadith mein aur Quran Pak mein ye baat bata di gayi hai ki iman wala iman lane ke baad jis bhi condition mein hoga wo uske liye behtar hogi.
Because it has already been told in hadith that after a person comes in the fold of Islam, whatever condition he is kept is good for him.
اس سے اسے گناہ معاف ہوں گے,
his sins will be forgiven because of that condition.
اس کے آخرت کے مرتبے بڑھیں گے,
then his grades will be elevated in the life hereafter.
کتنا ہی خراب حال ہو وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا.
No matter how worse the situation and circumstances are, these are good for him.
کل ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مرتبہ خاص دینا چاہتے ہیں جنت کا, اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے عمل اور کوشش سے حاصل نہیں کر رہا ہے, تو پھر اس پر رنج اور غم مسلط کر دیتے ہیں, اور اس رنج اور غم کی وجہ سے جو برداشت وہ کرتا ہے اس پر وہ مرتبہ اس کو دیتے
ہیں. He was reading in hadith yesterday that Allah subhanahu wa ta'ala, when he decides that he has a special place for a certain person in life hereafter and he cannot earn it by making voluntary effort for that, then Allah subhanahu wa ta'ala imposes an involuntary sadness and gloominess on that person, and when he takes that sadness and that hardships and does sabr, then Allah subhanahu wa ta'ala give him whatever Allah subhanahu had already decreed a special place for him in the life.
Musalmanon ke liye bhi stress hai, gairon ke liye bhi hai. Musalmanon ke liye bhi tension hai, gairon ke liye bhi hai. Musalmanon ke liye bhi problem hai, gairon ke liye bhi hai. Musalmanon ke liye bhi headache hai, gairon ke liye bhi hai. مسلمان بھی اندر سے رنج و مصیبت میں ہے, مختلف مسائل میں دوسرا بھی ہے, لیکن مسلمان نقصان میں نہیں ہے.
So my dear brothers, it may occur that the Muslims are in grief and sorrow and hardship as other disbelievers are. But the thing is this, that we do share the same sorrow, grief, frustration, whatever, but we are never ever in loss even in that situation.
اور یہ اللہ کی بات ہے, اللہ جھوٹ نہیں بولتے.
And this is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't lie.
یہ اللہ کے رسول کی بات ہے, اللہ کے رسول سب سے سچے ہیں.
And this is the saying of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, who is the truthful of us.
ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت تو جھوٹ بولی جاتی ہے, ان کو ضرورت کیا ہے.
And people say lie because there's a need for it, there's no need for him to lie.
اس وجہ سے یہ بالکل سچی بات ہے.
So my dear, for this reason, this is the absolute truth.
اس لیے حالات جیسے بھی ہوں گے اللہ کی بندگی, اللہ کی حمد کرنی ہوگی. العابدون الحامدون.
Whatever conditions are, we have no way out but to praise Allah subhanahu wa ta'ala.
السائحون, اللہ کے راستے میں پھرنا.
And then my dear brother, to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala.
السائحون کے ترجمے بہت کیے ہیں, ایک ترجمہ السائمون سے بھی کیا ہے مفسرین نے, اور ایک ترجمہ السائحون سے الخروج فی سبیل اللہ سے بھی کیا ہے.
So the ulama have given this translation of this word. Is the one is that to fast. The other ulama have said that this is to go in the path of Allah Subhanahu wa
Taala. الراجعون الساجدون الركوع والسجدة کرنا.
And then we have to do ركوع and سجدة.
عام طور پر عبادت میں ركوع سجدہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ایکسٹرا آدمی کو نوافل کا اہتمام کرنا جس میں زیادہ ركوع اور زیادہ سجدے پائے جائیں.
Normally we do ركوع and سجود in our normal prayers, but we have to do an extra, so we do have to do some extra prayer, non-mandatory, so we get a reward for that extra effort that we put in.
الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. امر بالمعروف کرنا, بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو, بھلائی کی بات چلانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا.
And then my dear brothers, we have to do امر بالمعروف and نهی عن المنكر. We have to invite people towards good and we should forbid them from doing bad.
یہ باہر جا کر بھی ہوتا ہے, اندر رہ کر بھی ہوتا ہے, اس لیے یہ سپریٹ ہے.
So my dear brothers, we can do at your own place as well and you can also do it going out in the path of Allah, so they are separate.
والحافظون على حدود الله, اور اللہ پاک کی جو باؤنڈریز ہیں, حلال کی, حرام کی, جائز کی, ناجائز کی, اس کی نگرانی کرنا.
And then my dear brothers, we really have to protect the limits and boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala, what is right, what is wrong, what is halal and what is haram. This is an obligation on us.
So Allah پاک نے یہ فرمایا کہ جب میں نے خرید لیا تو تم کو کرنا کیا ہے.
So this is what my dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, if I bought your But you, so what you need to do now?
اس لیے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اور ایسے ایمان والوں کو کچھ خبری دے دو.
So my dear brothers, if we do and follow what do tawbah, do ibadat and do my dear going the path of Allah subhanahu wa ta'ala and do amr bil maruf and nahi anil munkar, then Allah subhanahu wa ta'ala say if you fulfill all these criteria, if you do all things, then there is a very very good news for you.
اس لیے میرے بزرگوں, ایک چیز یہ طے کرنی ہے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی قدرت کو ہم نے پہچانا ہے, اللہ کی بندگی کا اقرار کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ایگری کیا, قبول کر لیا ہے, تو پھر ہم کو اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لانی ہے اور ایمان کے تقاضوں کو لانا ہے. سب سے پہلے آدمی کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے.
So my dear brothers, if we really have accepted that iman and we accepted Allah subhanahu wa ta'ala with his qualities and we accepted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as our prophet, my dear brothers, so we really have to have that understanding in our mind and make it a mindset that we really have to agree that we have accepted it and we take it upon ourselves and take it upon ourselves that we really now have to fulfill our obligation towards this faith and the yaqeen.
اس لیے اس پر محنت کرنا ہے کہ میں کیسے اللہ کی بندگی پر آ جاؤں.
So now we have to make an effort that how we have to bring myself on obedience of Allah subhanahu wa ta'ala.
یہ جتنی باتیں بتائی گئی یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے.
So my dear, what I have been told, all this condition, this is like an article of faith of every believer.
کوئی نئی بات کا ذکر نہیں کیا ہے ہم نے یہاں.
So we haven't talked about anything new in
آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے.
And this is nothing new for you.
مگر ایک چیز اس میں نہیں ہے.
But one thing is new.
وہ یہ ہے کہ ان باتوں کا اتنا غلبہ ہو جانا طبیعت پر کہ آدمی کی زندگی اس کے اندر آ جائے, یہ ہے اصل چیز جس پر محنت کرنی پڑتی ہے.
The real thing is that these things really should dominate on ourselves, that these should overtake each and every compartment of our life. So we really have to make effort for that, to make these articles of faith dominate on us. And effort is required for that.
صحابہ کی زندگی میں ہماری زندگی میں یہی فرق ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کہ ان کے لیے مغیبات مشاہدات تھے. جو کچھ انسین باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آخرت کی, وہ ان کے سامنے بالکل سین دیکھی ہوئی تھی, آنکھوں کے سامنے رہتی تھی, اسی اعتبار سے وہ زندگی گزارتے تھے. اور ہمارے پاس جو مغیبات ہیں وہ غیب میں ہی ہیں, ہمارے ذہن سے بھی غیب میں ہیں, دل سے بھی غیب میں ہیں.
Us and the Sahaba رضی اللہ عنہ اجمعین, for them the unseen was seen, so they are
جو اللہ کے رسول کی بات تھی,
because this was the talk of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, so they had developed that iman, the things which are مغیبات, they for them it's like مشاہد, they can actually see that. For us my dear brothers, every unseen is unseen and everything is unseen, so we cannot really bring our change in our life and bring that effort that will really give us that level of iman as a sahaba had.
So is mehnat ke liye Allah ke raaste mein nikalne ko kaha jata hai.
So my dear brothers, to make this effort to bring these quality in reality as a sahaba had, we have to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and make an effort for that.
Tajruba ye hai ki yahan rehte hue phir ghaflat ho jati hai.
The experience shows that when stay at our place, then we are neglectful of that.
Manta hai aadmi, lekin nafs pehle se us par ghalib hai.
We accept it, but we are overpowered by our nafs.
شیطان ہم پر غالب ہے.
Then we are overpowered by شیطان.
برا ماحول ہم پر غالب ہے.
Then the bad atmosphere is also dominating us.
Society کی habit اور عادتیں ہم پر غالب ہیں.
So the societal habit and the norms and cultures are overtaken us.
اور جو ہماری مصروفیات ہیں پیسے کمانے کی روزی کمانے کی وہ ہم پر غالب ہیں.
And our pursuits of earning money and businesses, they have dominated us.
بیوی بچوں کی فکریں ہم پر غالب ہیں.
The worry of our wife and our kids, they are dominating us.
یہ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو ایک گھنٹے کی چھوٹی مچھلی کو کبھی کے کھا جاتے ہیں.
So these are big fishes and this little fish are easily taken away by the big fish.
تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے تو اس کو اسی کا ٹائم رہتا ہے.
So my dear brothers, what happens is that when a person goes in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, so he has got all the time in the world for these things.
اور یہ بڑی مچھلی بن جاتا ہے.
So this small fish becomes a big fish.
اور وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پھر کھانا آسان ہوتا ہے.
So then the other things become small and this big fish will take this other tiny little fish.
یہ وجہ ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے ایک ٹائم کے لیے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے.
That is why my dear brothers, when the person goes in the path of Allah ta'ala for the fifth time, then his life changes and the change is brought in his life.
اور ہم یہاں زندگی بھر سے اللہ رسول کی باتیں لوگوں سے بزرگوں سے علماء سے سنتے رہتے ہیں پھر بھی چینجز نہیں آتے.
And we are here in our own place and we listen to our elder scholars, the things of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and nothing changes in us.
Ye matlab nahi hai ki ye nafa nahi deta.
Doesn't mean that these things don't benefit.
Usse fayda nahi hota, ye baat nahi hai.
It's not that they are not beneficial.
Fayda hota hai.
It does give benefit.
Lekin utna nahi hota jitna chahiye.
There is a benefit, but this is not the desired benefit.
تبدیلی نہیں آتی.
The desired benefit that should bring a change in us.
ایک ایسی محبت کا غلبہ نہیں آتا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کہ آدمی کو کسی کی پرواہ نہ رہے, بس وہ اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے.
So that change that will devote us and drown us in the love of Allah subhanahu wa ta'ala and love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that we would only care for Allah subhanahu wa ta'ala and his love and would not care for anybody else.
لا يخافون لومة لائم, ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ کسی کے کہنے کی پرواہ نہیں کرتے.
So this is a sign of the people of ایمان, they don't really care what others are saying.
کون ہم کو عزت دیتا ہے کون نہیں دیتا.
Who gives us respect and who doesn't give us respect.
حتیٰ کہ کون بیٹی دیتا ہے کون نہیں دیتا.
Does this person gives a girl in marriage or not.
کوئی نوکری دیتا ہے کون نہیں دیتا.
Person gives me a job or doesn't give me a job.
کون چاہتا ہے کون نہیں چاہتا.
Person, somebody loves me or he doesn't love me.
ہم مخلوق پہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں, ایمان تو اللہ پہ رکھتے ہیں.
We don't believe in the creation, we believe in Allah.
یعنی کریشن پر کریشن ہونے کی حیثیت سے یقین رکھتے ہیں, مخلوق ہے محتاج ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں.
We believe creation as a creation, it is a creation, but does it have anything in its hand? No, we don't have that yaqeen.
کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے.
Only doer is Allah subhanahu wa ta'ala.
وہ ہم سے خوش ہو گیا تو ہم کامیاب ہو جائیں.
Allah subhanahu wa ta'ala is happy with us, then we are successful.
وہ خوش ہوتا ہے اللہ کے نبی کی اتباع سے تو نبی کی اتباع ہو گئی, اللہ خوش ہو جائے گا.
He becomes happy if we follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so we'll follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and make Allah happy.
ایک ایسا جذبہ آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے.
We really have to create that spirit in us that really enable us to do these things.
اور پیدا کرنے کے بعد اس کی کنٹینیو غذا لینی ہوتی ہے.
And after we have created that desire and urge, then we really have to.
ایک مرتبہ جا کے پیدا کر کے آئے کافی نہیں ہوگا, کنٹینیو غذا لینی پڑتی ہے.
It doesn't mean that you go and achieve something for a lifetime. No, you go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and earn it and then maintain it.
اس لیے یہ انسان میں بھول رکھی ہوئی ہے وہ جلدی بھول جاتا ہے.
Because there is forgetfulness in human being, he can immediately forget.
اس میں غفلت رکھی ہوئی ہے, غفلت اس پر چھا جاتی ہے.
Then he is neglectful and neglect overtakes him.
اس لیے ایک مرتبہ جانا کافی نہیں ہوتا, جاتے رہنا ہے.
So my dear brothers, going the path of Allah subhanahu wa ta'ala once is not enough, we have to keep on going.
اپنی زندگی کے پروگرام میں شامل کرنا ہے.
So we have to really make it as a program in our programs of life.
جیسے جاب پہ ایک مرتبہ جانا کافی نہیں ہوتا, جاتے رہنا پڑتا ہے.
Like job, going to job once is not enough, we keep on going to the job, so we really have to keep on doing it.
جاب کا ٹائم آ جاتا ہے ریٹائرمنٹ تک, لیکن اس کا ٹائم آتا ہے موت تک.
So that for job, the limit is retirement. For this, the limit is death.
وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی بندگی کرتے رہو موت آنے تک.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says, keep on obeying Allah subhanahu wa ta'ala, be a slave till you die.
اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکل گئے ان کے لیے تو اور نکلنا آسان ہے, کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا تو اب ان کو کنٹینیو کرنا ہے نکلنے کو.
Because people who've been in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, they have tasted it, so no, it's apparent for them, so they've already tasted, so they should keep on doing it now.
اور جو اللہ کے راستے میں اب تک نہیں جا سکے تو ان کو اللہ کے راستے میں جانا ہے.
And those who have never been in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, this is their chance and opportunity now to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala.
میرے دوستو, اگر ہم ایسے سوچ میں رہ گئے اور نہیں گئے اور موت کا فرشتہ آ گیا تو بتاؤ کیا بنے گا.
So my dear brothers, if we keep on thinking and thinking and we die, so just imagine what's going to happen to us.
کیونکہ کسی کی موت کب آئے گی کچھ نہیں پتا ہے.
We never know when I'm going to die.
اور ہم میں سے سب کو ہی مرنا ہے.
And this is for sure that each one of us had to die.
اور موت موت جو ہے وہ آدمی کا مسلسل پیچھا کر رہی ہے ایسا ہی جیسے آدمی کی روزی پیچھا کرتی ہے.
So my dear, death is chasing us as our sustenance and risk is chasing us.
بغیر روزی کو استعمال کیے مر نہیں سکتے, بغیر موت کا مزہ چکھے رہ نہیں سکتے.
So my dear brothers, we would never die unless our sustenance finished and there is no way out but to taste death.
جب ہم مر جائیں گے تو کوئی چیز دنیا کے ساتھ نہیں ہوگی, صرف یہ ایمان اور اعمال ہی ہوں گے. اگر وہی ہم نے نہیں سیکھا ہوگا تو بتاؤ فار ایور ہمیشہ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوگا.
So my dear brothers, imagine that the only thing that will suffice us and they will need after death is iman and amal, and just imagine that these were the only two things that we require after death and we have not made effort on that. So just imagine about the last of a person who had not made any effort on iman and amal.
اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اپنی جانوں کا اور اپنی بیوی بچوں کا قیامت کے دن. یہ واقعی حقیقی نقصان ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر بھی آگ ہوگی جن کے نیچے بھی آگ ہوگی. میرے بندوں میں تم کو ڈراتا ہوں, ذالک یخوف اللہ بھی عبادہ, یہ وہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فتقون, اے میرے بندوں ڈر جاؤ ورنہ اس کو تو اوائڈ نہیں کر سکتے.
So my dear brothers, Mufti Sahib just read the verse of Quran, more or less translation is that Allah subhanahu wa ta'ala is saying the real loss is the loss of the hereafter. And the person who are in the loss
apna aur apne biwi bachon ka.
Of their own self or their wife and their family, as if there is a cloud of fire on top of them and the cloud of fire underneath them. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying to them that I warn you. And I warn you that you really have to prepare for that day and make an effort. And now nothing is going to benefit you. And this is the only time that you really have to make fikr and worry and concern.
Isliye mere dosto marne se pehle taiyar ho jana.
So my dear brothers and elders, we really have to prepare before that thing happens that Allah subhanahu wa ta'ala has narrated.
Aur wo kab aayegi nahi bol sakte, isliye foran karna hai.
And since we do not know when the end is going to come, so we really have to be careful at all times and make an effort for that.
Aur hamari zimmedari ka ek dusra hissa aur hai.
So my dear brothers, a part of our responsibility is yet another.
وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اپنے ذات کے لیے, ایسے ہی ساری امت کی فکر بھی ہم کو کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے.
So my dear brothers, we have to do fikr and concern of our own being, and since we are the ummati of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, we have to make fikr and worry and concern for the whole mankind as well.
ساری انسانیت کو اللہ کا پیغام مل چکی ہے, ایک ایسی چیز ہے جو ایسے ہی ہونے والا ہے.
So my dear brothers, this is something which is going to happen, this is already been decreed. So we really have to make worry and fikr and concern of whole mankind.
دنیا کا کوئی بھی انسان اس زندگی سے ہٹ کر زندگی گزار کے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں سکتا.
This is already been decreed that whosoever will live any other life other than this life, he will go in hell for it. That's already been decided.
اس لیے ہر جان کو بچانے کی فکر کرنا, یہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی, آپ کی اتباع میں اور آپ کی غلامی میں یہ امت کی ذمہ داری میں ہے کہ تمہارے اندر بھی یہ فکر آنا.
So my dear, we really have to make a fikr and worry for each and every soul, that how each and every soul can be saved from that utter doom and destruction in the hell of fire. So this is our responsibility because we are the ummati of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, and he had this fikr and worry and concern. We should also have this fikr and worry and concern to save each and every soul from destruction and doom of the life hereafter.
اور انسانوں میں سے جتنے بھی اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچ جاتے اللہ پاک اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں.
So my dear, the more the people are saved from this doom and destruction, the more happy Allah subhanahu wa ta'ala.
اور جو آدمی ذریعہ بن جاتا ہے ان کو بچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ, اس سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں.
If a person becomes a source of that saving, then Allah subhanahu wa ta'ala becomes more happy on that person.
جیسے ہمارا بچہ پانی میں گر رہا ہو, کسی آدمی نے اس کو بچا لیا تو بچے کے بچنے کی بھی خوشی ہوتی ہے, اس آدمی کے بچانے کی بھی خوشی ہوتی.
So my dear brothers, like our son, he was about to fall in the water and somebody saves him. So we have two happiness. Our child was saved and other happiness for that person who made that possible.
زندگی بھر کے لیے اس کا احسان مان لیتے ہیں.
Whole life we really have that gratitude and thankfulness for that person who saved my son from drowning.
اور چاہتے ہیں کہ کوئی چانس آئے تو میں اس کا بدلہ چکا دوں.
So we are looking for opportunity, a chance to really reward him and pay him back.
اور اللہ ہم سے زیادہ چاہتا ہے یہ چیز.
So my dear, Allah subhanahu wa ta'ala desired more than us that Allah pays us back.
اگر ہم نے کسی کو بچا لیا تو اللہ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی چانس آئے گی تو اس کو میں بچا دوں گا.
So my dear, but if we save somebody, that Allah sees that if his chance will come, that he's about to drown, then Allah will save him.
اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کیسے چانس میں پڑے ہوئے ہیں.
So we all know, my dear brothers, that what are our chances.
اللہ پاک نکال لے گا میرے دوستو عذاب سے.
Allah will save us from the punishment and wrath.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخرت کے حالات دیکھے ہیں
It comes in حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw the conditions of the life hereafter.
آپ نے فرمایا کہ میں نے مجھے ایک ایسا آدمی دکھایا گیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I was shown a person
کہ جس آدمی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا تھا
that person was surrounded by the angels of punishment and عذاب
بہت سے گناہ اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ تجھے نہیں چھوڑنا ہے تجھے تو جہنم میں ڈالنا ہے
he had a lot of sin and they were saying to him that we are going to put you in hellfire for sure
اور اللہ کا حکم ہے کہ بس تجھے ڈالنا ہے
and it was the order of Allah سبحانہ وتعالی that we have to put you in hellfire
اتنے میں کہ لو فرشتے اس کو پکڑ رہے ہوں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ جائے گا اور کہے گا کہ نہیں اس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچایا ہے اس کی محنت کی ہے میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ اللہ پاک اعمال کو سنگ بنا دیں گے وہاں پر تو میں اس کا گواہ ہوں میں سفارش کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اللہ پاک کے دربار میں یہ درخواست پہنچے گی اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ بخش دو اور جنت میں بھیج دو حدیث شریف میں
then amr bil ma'ruf will come in a physical form because whatever things we do in the life hereafter it becomes in physical form it will say start and I bear witness and I'm going to plead in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that this person was doing amr bil ma'ruf and nahi anil munkar and his thing will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala his plea will be accepted from Allah subhanahu wa ta'ala and then the angel would not be able to take him into punishment and he will be put in
یعنی یہ عجیب بات ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی اس مبارک محنت سے ہماری زندگی کی اصلاح ہوگی لوگوں کی زندگی کی اصلاح ہوگی ہمارے اندر دینداری آئے گی اس کے ساتھ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس کے باوجود جن غلطیوں میں ہم ہیں یہ عمل خود سفارش کر کے اللہ کے ہاں بخشش کروائے گا
This amal bil maruf will become a witness and will plead in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah and will make us and take us into the paradise and will give us rewards in the hereafter.
Isliye Allah Pak mere dosto utne hi khush hote hain is mubarak amal se ke jaise kisi ko bacha liya jaye us jiski aulaad ko to jitna uska baap khush hota hai Allah usse zyada khush hote hain ke sab Allah ke makhlooq hai.
Since every thing is situation of Allah subhanahu wa ta'ala. Just imagine a father who is so happy that his son has been saved from drowning. So Allah subhanahu wa ta'ala is makhluq. Yet all belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah becomes very happy, even more happy than the father who is happy on the news of his son being saved from drowning.
تو اس لیے میرے دوستو اس بات کا جذبہ بنانا ہے ہم کو کہ اللہ کی پوری مخلوق میں جا کر ہم اللہ کا یہ پیغام اور نبی کی یہ امانت ان تک منتقل کریں گے
so my dear we really have to enthuse ourselves and create that you know incentive and spirit inside that we have to go and reach out to each and every person of the world and we'll convey them this amana and trust which has been bestowed
دور سے دور جائیں گے دیر سے دیر کے لیے جائیں گے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں گے
so my dear we'll go to the farthest corners and we'll go for the longest time and we'll spend most money in the path for Allah
کیونکہ جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر آدمی پلاننگ کرتا ہے
when we have this desire then we will plan
aur jab aadmi planning karta hai to kuch mehnat karta hai
then since we are planning then we have to make an effort
aur jab mehnat karta hai to allah pak kisi ki mehnat ko zaya nahi karte natija nikalta hai
and my dear since we make an effort that allah subhanahu wa ta'ala is not going to make our efforts be wasted away allah subhanahu wa ta'ala will always bring a fruit of our effort
اس لیے ہم ارادہ کریں گے اور نیت کریں گے تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور اس ارادے اور نیت پر انشاءاللہ نتائج مرتب ہوں
گے when we make an intention irada Allah will become happy and Allah subhanahu wa ta'ala will decide on this intention and he'll make it easy for us to
go اس کے لیے اللہ پاک نے ایک اچھا موقع بھی دیا ہے کہ ہمارے پاس اجتماع ہونے والا ہے
this is a very good opportunity for us my dear brothers Allah has given us this chance that there is an اجتماع
مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں
people are coming from all over
ہم بھی جائیں گے وہاں پر
so inshallah we'll also go
ہم سب ان کے میزبان ہیں
so we are like hosts
اور ہم اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو بھی وارم کریں گے ان کو بھی کرنا ہے
کیونکہ
ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اجتماع لوگوں کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے تبلیغ کا بلکہ یہ محنت کرنے کا نام ہے تاکہ اجتماع سے پہلے اور اجتماع کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں جائیں اور دین سیکھیں اور دین پر عمل کریں اور دین پھیلے
سو مائی ڈیئر برادر یو نو ان تبلیغ وی ڈونٹ ریلی کیئر ہاؤ مینی پیپل گیدر بیکاز اٹس ناٹ اے میم تھنگ اف نمبر دا ریئل تھنگ از ہاؤ مینی پیپل گو ان دی پاتھ اف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ لرن دین بیفور دا اجتماع اینڈ ہاؤ مینی پیپل گو ان دی پاتھ اف اللہ subhanahu wa ta'ala and learn deen after ijtima so count doesn't really matter the real thing that matters is that how many people go before the ijtima in the path of allah and how many people go from the ijtima in the path of allah subhanahu wa ta'ala
chicago mein jitne log hain musalman aur jitna deen ki mehnat ki fikr rakhne wale hain ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر وہ واقعتاً سنسیئرلی محنت کریں گے تو وہ 100 جماعتیں نکال سکتے ہیں.
So my dear brother Mufti Sahib is saying that looking at the capacity of people who are already doing this work in Chicago, they have this capacity, they can easily take out at least 100 jamaat in the path of Allah subhanahu wa ta'ala.
Hamari capacity ko dekh ke badon se ye tay hota hai ki ha tum log itni jamaatein nikalo.
Looking at our capability and capacity, the elders then decide, okay, go ahead and take out these jamaat in the path of Allah.
Alag alag jagah hoti hai, alag alag ishtema hote hain, alag alag irade hote hain.
The places are different, the times are different, and the intentions are different.
Ve Hyderabad mein ishtema ho raha hai 18-19 20 جون کو ابھی چل رہا ہے وہاں پہ. آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کے کتنے ان کے نمبر دیے گئے.
Right now we know there's an ishtema going on in Hyderabad in India, and depending upon their capability and their capacity, you know how many jamaats they have been given the target for.
ان کی کیپیسٹی میں ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے 90,000 آدمیوں کو جماعت میں نکالنے کی دی گئی ہے.
So they have been given this responsibility looking at their capacity that they have to take out 90,000 people in the path of Allah.
Jisme se 100 jamaatein unko Beirut ki nikalne ki zimmedari.
So their responsibility is at least to take out 100 jamaat, foreign jamaat in the path of Allah subhanahu wa ta'ala.
Aur wo ishtema aane se pehle 80 jamaaton ko prepare kar chuke the.
And they have already prepared 80 jamaat before the
ishtema aane se 3 din pehle ki report.
This is the report 3 days before the ishtema.
To capacity pe baat hai ki wahan unke liye 90,000 ki zimmedari hai aur hamare upar 1000 ki bhi nahi hai 100 jamaat ki. Hum to 10 aadmiyon ki jamaat banate bhi nahi, ek car mein jitne aa jaye bas utni jamaat hai.
They have a bigger responsibility of 90,000. Not even 1,000 responsibility. We just make one jamaat that's bare enough to fit and sit in one car, and that's one jamaat. It's very easy for us to make.
So ye hamari gunjaish hai, hum kar sakte hain.
So my dear brother, this is within our range and within our capacity, we can do it.
ہاں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. میرے دوستو ہمیں آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے بڑوں کو اندازہ ہے کہ امت کے ایک ایک فرد سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو
سکتا.
ہم کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں.
Our problem is that we don't ourselves know who we are and what we are doing.
اور اسی اعتبار سے ہماری قیمت ہے اور اسی اعتبار سے ہمارے اندر چیز فیڈ ہے.
So my brother, that is something that will give us value, and there's already been that quality is already been fed in us.
ہم میں کہ ہر آدمی سرکار کی امت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت.
Each one of us is the امتی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی ہے اس کا ہر فرد اتنا قیمتی ہیرا ہے, ایسا جوہر ہے کہ اس کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں کہ جس کا وہ تصور نہیں کرتا.
So my brother, each and every person of the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is like a diamond and a pearl. He can't imagine, because of this one person many things have happened in the world.
پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو, مالدار ہو کہ غریب ہو, تندرست ہو کہ بیمار ہو, جوان ہو کہ ادھیڑ ہو, ہر ایک میں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. چونکہ ہم نے اپنی قیمت کا ہی اندازہ نہیں کیا, اس لیے اپنے یوز ہونے کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں.
سو مائی ڈیئر سنس, وی ہیو ناٹ ویلیوڈ آورسیلفز, وی کینٹ ریلی پٹ آورسیلفز انٹو ٹاسک دیٹ واز ریلی از دی پرپز فار اس.
ہمارے بڑوں کو اللہ پاک اس کی فہم دیتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں.
سو مائی ڈیئر ایلڈرز ہیو گیون دس انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج دیٹ واٹ از آور کیپیبلٹی وچ از ود ان آور باؤنڈ.
اس لیے میرے دوستو یہ نہ سمجھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ اعتبار سے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں, لیکن اللہ نے جو اختیار دیا ہے اور نعمت دی ہے اس کے اعتبار سے اللہ نے ایسی بڑی صلاحیتیں دی ہیں کہ بڑے بڑے کام کے اختیارات اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو لینا ہے, لے کے اپنی ہمت بڑی کرنا ہے.
سو مائی ڈیئر برادر, جسٹ ٹو دی ڈیئر کریشن اینڈ کریشن کین ناٹ ڈو اینیتھنگ, بٹ مائی ڈیئر برادر, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی کیپیبلٹی اف اللہ سبحانہ و تعالی از ریلی فٹ ان اس, ریلی ہیو ٹو ایکسپینڈ دیٹ, اینڈ وی شڈ ٹیک دی تقاضا اینڈ ڈیمانڈ, اینڈ مائی ڈیئر برادر, میک دس انٹینشن دیٹ وی گو ان دی پاتھ اف اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی ول میک اٹ ایزی فار اس, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی will flourish, and Allah subhanahu wa ta'ala will grow those following us, and then we'll become the source of hidayat for all.
Isliye ek cheez ye tay kare ye majma ke insha Allah ta'ala is jama se 100 jamaate nikalenge.
So one thing my dear brother Mufti Sahib, each one of us, we have to decide right now that we will take out 100 jamaat from this ishtema insha Allah. All of us
aur sab milke jab bhi collectively mehnat karenge ishtemai, to Allah pak zarur mehnat ka natija samne
laayega. My dear brother, when we will do a collective effort all of us, then Allah subhanahu wa ta'ala for sure will bring a result.
اجتماعیت میں برکت ہے,
دیر از اے برکت ان کلیکٹیونیس.
کسی ایک کو محنت نہیں کرنا ہے, سب کو کرنا ہے.
Not a single person has to do an effort, all of us have to do collectively and all together.
اور ہر ایک کو سب کا ساتھ دینا ہے.
And really have to help each other, each one of us have to help each one of other.
میرے دوستو اگر تھوڑی محنت ہو گئی اور کام پھیل گیا اور دین عام ہو گیا اور دین پر چلنا آسان ہو گیا, دین کا ماحول بن گیا, ہماری زندگی میں دین آ گیا, ہمارے بچوں کی زندگی میں دین آ گیا, ہماری خواتین میں دین آ گیا, تو بتاؤ ہم کتنے خوش نصیب ہو جائیں گے.
How much will really bring a change in us?
इसलिए हम में से हर कोई हिम्मत करे.
So each one of us, my dear brothers, have to really stand up and make irada, and my dear brothers, and make himself ready that inshallah I have intention to go in the path of Allah.
तैयार हैं?
So all brothers are ready, inshallah.
माशा अल्लाह, नाम लिखा और अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको. अल्लाह जज़ाए खैर दे. اجتماع سے پہلے کے لیے بھی, اجتماع کے بعد بھی.
And then from the اجتماع انشاءاللہ.
And your name and masjid and when you are ready. What is your intention? What is your intention?
For the far, what is your intention?